یہ ظالم لوگ موت کی پتی میں نہیں ہے اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ان سے کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں واپس کرو، اليوم تجزون عذاب الہون، آج تم ذلت کی سزا اللہ کے ہاں پاؤ گے، اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دل میں جھوٹی باتیں بکتے تھے، وعن آیاتہ تستکبرون، اور اللہ کے احکام اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے جس طرح پہلی بار ہم نے تم کو تنہا پیدا کیا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو پیچھے ہی چھوڑ کر چلے آئے، اور آج تو ہم تمہارے ہمراہ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھتے تھے، تم یہ خیال کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، وہ سفارشی تمہیں بتا لیں گے، آج تو ہم انہیں تمہارے ساتھ نہیں دیکھ رہے ہیں، واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو چکا ہے اور تمہارا دعویٰ سب کچھ تم سے دور ہو چکا ہے۔ برادران و گرامی قدر، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کو واضح ہو تو کہ اس مجلس میں حسب وعدہ میرا موضوع کیا ہے، میرا موضوع یہ تو ہم پچھلے ہفتے میں اور لذتوں کو توڑنے والی موت، اس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی تھی، مرنے کے بعد دوسرا مرحلہ اس دنیا سے منتقل ہو کر کے ایک دوسری دنیا کا مرحلہ آتا ہے، اس موضوع پر آج کا خطبہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا، قبر کے اندر کیا عذاب ہوتے ہیں، قبر کے اندر کیسی کیسی نعمتیں ہوتی ہیں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی موضوع کے اوپر آپ کے سامنے تھوڑی بہت گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام مومنوں کو، روئے زمین پر رہنے والے تمام مسلمانوں کو عذاب قبر اور جہنم سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ہر مسلمان کا اس بات پر یقیدہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے۔ آج ہم جس بھائی کو کندھا دے کر کے قبر کی منزل تک پہنچاتے ہیں، کل دوسرے لوگ ہمیں کندھا دے کر کے قبر کی منزل تک پہنچائیں گے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی باتیں دیکھی ہوں گی، کتنے جنازے دیکھے ہوں گے، کتنے لوگوں کو ہم نے قبر تک پہنچایا ہوگا، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جس طرح آج ہمارے کندھے پر تختے کے اوپر لیٹ کر کے ایک آدمی منزل قبر تک پہنچتا ہے، کل ہمیں بھی لوگ اسی تختے پر رکھ کر کے قبر تک پہنچانے والے موجود ہوں گے۔ آج جس طرح ہم بے قصور مجبور ہیں کہ ہم اپنے جسم کے کپڑے تک نہیں اتار سکتے، آج وہی ہاتھ سے ایک زمانے میں، ایک وقت میں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کپڑے اتارتے تھے، خود نہاتے تھے، غسل کرتے تھے، لیکن آج ایک وہ حالت آ چکی ہے کہ آج ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، موت نے ہماری رگوں کو توڑ دیا، موت نے ہمارے خون کو جذب کر لیا، آج ہم اس قدر بے بس اور مجبور ہو گئے کہ ہمیں نہلانے والے دوسرے لوگ ہیں، کپڑا اتارنے والے دوسرے لوگ ہیں، غسل دینے والے دوسرے لوگ ہیں، آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بات آپ کو بتائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ، آج جن اولاد کے اوپر تم فخر کرتے ہو، آج جن بیویوں کے اوپر تم فخر اور ناز کرتے ہو، خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد ان کو غسل دیتی، جن کی اولاد ان کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتی ہے، نہلانے والا بھی دوسرا، ان کی اولاد بھی اپنے ہاتھوں سے قبر کھودتی ہے، نہیں آج اولاد بھی ہمارے جسموں کو، اولاد بھی مرنے کے بعد ہمارے جسموں کو ہاتھ لگانا وغیرہ نہیں کرتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے اور اس بات کا بھی آپ کو اور ہم کو ایمان اور عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد میں آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی دو منزلیں ہوتی ہیں، یا تو وہ سب اللہ کے نعمتوں سے تیزاب ہوگا، اللہ کے نعمتوں میں اپنی زندگی گزارے گا، یا تو وہ سب اللہ کے عذابوں کا مقابلہ کرے گا، اللہ کے عذاب اس کو اپنے گھیرے میں لیے رہیں گے اور اس کا ٹھکانہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہیں، اور عذاب قبر یہ حتمی ہے، یہ عذاب قبر یقینی ہے، اس کے اندر کسی کو بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے عذاب قبر میں شک اور شبہ کیا تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کھانے کے لیے طلب کیا اور اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ اے بندے خدا مجھے کچھ دے دو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں کتنے دجال اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ میں سب سے پوچھنے پڑ گئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرنے کے بعد میں بھی آدمی کے اوپر عذاب آئے گا، مجھے نہیں اس کی خبر تھی۔ قرآن سے میں نے اس یہودن کو روکے رکھا، پیغمبر اسلام میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودن کچھ کہتی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کہتی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ عذاب قبر اور کتنے دجال سے اللہ تم لوگوں کو محفوظ رکھے، کیا یہ یقینی ہے کہ ہم عذاب قبر سے دوچار ہوں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کری، اپنے مقام پہ جس جگہ پہ کھڑے بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا کہ اے اللہ میں کتنے دجال اور عذاب قبر سے کتنے پناہ مانگتا ہوں۔ عائشہ کتنے قبر یقینی ہے؟ مائی عائشہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کتنے دجال یقینی ہے؟ مائی عائشہ نے فرمایا وہ کیسے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ دجال کا کتنا بڑا عظیم کتنا ہے، وہ ایسا کتنا ہے کہ دنیا کے اندر 1,24,000 کم ویش جتنے بھی انبیاء ہے سب انبیاء نے اپنی امت کو کتنے دجال سے ڈرایا۔ لیکن آج میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جس چیز سے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں ڈرایا۔ مائی عائشہ نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ کا تانے ہوگا، دجال جب دنیا میں آئے گا تو ایک آنکھ کا تانا ہوگا اور اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا، اس کو سوال اور ان کو اور کوئی بھی نہیں کر پائے گا، اور اس دنیا میں وہ خدائی دعویٰ کرے گا، ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں اس کے جہنم ہوگا، وہ جنت جس کے اندر سرکر کی شادابی ہوگی اور وہ جہنم جو اس کے دائیں ہاتھ پر ہوگا جس کے اندر چیلے بھڑک رہے ہوں گے۔ لوگ اور وہ خدا کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں، لوگ اس کے کتنے میں آ جائیں گے؟ جو لوگ اس کے اوپر یقین کر لیں گے اور اس کو اللہ مان لیں گے اس کو تو وہ اپنے جہنم میں ڈالے گا، جو حقیقت میں جنت ہے۔ جو چیلے بھڑکتا رہے گا وہ حقیقت میں جہنم نہیں بلکہ وہ حقیقت میں جنت ہے، اور جو اس چیلے پر ایمان لائے گا اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، جو حقیقت میں جہنم ہے۔ جو اس کے اوپر جس کو اللہ مان لے گا اس کو اپنی جنت میں، اور جس کو اللہ نہیں مانے گا اس کو اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ قرآن سے یہ کتنے دجال محفوظ ہے یقینی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو دجال کے کتنے محفوظ ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوسری چیز عذاب قبر ہے، عذاب قبر کا کتنا بھی بڑا عظیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ہی ذریعے سے لوگ کتنے میں ڈالے جائیں گے اور میرے ہی بارے میں قبر کے اندر سوال کیا جائے گا۔ لوگوں یاد رکھو میرے ہی بارے میں لوگ کتنے میں ڈالے جائیں گے، یعنی میری ہی وجہ سے اور میرے ہی بارے میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک نیک آدمی قبر کے اندر رکھا جائے گا، قبر کے اندر جب اس کو سلایا جائے گا، دو فرشتے حاضر ہوں گے اور اس سے پوچھیں گے اسلام کے بارے میں پوچھیں گے، اس کے دین کے بارے میں پوچھیں گے، اور اس سے پوچھیں گے کہ اس نبی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا جو تیرے پاس بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کہے گا کہ ہم تو اس کو اپنا نبی مانتے تھے، اس کو اپنا قائد اور رہنما مانتے تھے، ہم تو اس کو اپنا رسول مانتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں اور واضح احکام لے کے آیا تھا، صدقنا ہو کہ ہم نے اس کی تصدیق کی، ہم نے اس کی باتوں کے اوپر عمل کیا۔ تو فرشتے اسے جہنم کا دروازہ کھول دیں گے اور اس سے دکھلائیں گے کہ اس سے تو دیکھ لینا ہے کیا چیز ہے جہنم، اس کے سامنے وہ محسوس کرے گا، وہ دیکھ لے گا کہ جہنم کا ایک حصے کو بعض حصوں سے نکل رہی ہے، جہنم کا بعض حصہ اتنی شدت ہوگی اس کے اندر کہ بعض حصہ بات نکلتا رہا ہوگا۔ اس کے بعد فرشتے اس سے کہیں گے کہ وہ ٹھکانہ ہے، جو وہ جگہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بچا رکھا، اس کو دیکھ لو، یہ وہ جگہ تھی جہاں بھی جانے والا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اس جگہ سے محفوظ کر لیا ہے. اس کے بعد جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. ہم اسے کہیں گے اس سرس کے شادابی کو دیکھ رہے ہو, اس کی ٹھنڈک کو محسوس کر رہے ہو, یہ وہ جگہ ہے جو تیرا ٹھکانا ہے, اور تو قیامت کی صبح تک اس کے اندر آرام سے ٹھکا رہے گا. اور اسے کہیں گے اسی بات کے اوپر دنیا کے اندر یقین رکھتا تھا اور اسی یقین پر تیری موت تھی, اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی یقین پر قیامت کے دن تین اٹھایا بھی جائے گا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی گنہگار سخت ہوگا, اس کو اٹھایا جائے گا, جب وہ اٹھے گا تو نہایت ہی گھبرایا ہوا, نہایت ہی پریشان حال, فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ اس سخت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, جو تیرے اندر بھیجا گیا وہ کیا جواب دے گا. وہ کہے گا تمہیں اتنا کہ پولوں میں کوئی کی کیا کھا لوں, میں لوگوں کو جیسا کہتے ہوئے سنتا تھا, میں ویسے ہی لوگوں کے پیچھے دوڑتا تھا, لوگ جو کہتے تھے میں اسی بات سے تسلیم کرتا تھا, میں اسی بات کے اوپر عمل کرتا تھا. مجھے نہیں معلوم ان کا فرمان کیا تھا, یہ کون تھے, ان کا حسان کیا تھا, یہ کون تھے, یہ قائد تھے, یہ رہنما تھے, یہ کیوں آئے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہی بارے میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا اور اسی کے بارے میں لوگ کتنے میں پڑھیں گے. دیکھ کے بہت عجیب لگتا ہے, بہت عجیب بات ہے. یہاں پہ تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کے بارے میں جب قبر کے اندر ان سے پوچھا جائے گا تو یاد رکھو دنیا کے اندر دعوے بہت سارے لوگ کرتے ہیں, دنیا کے اندر بہتر کر کے بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں, عیسائی بھی اپنے نبیوں کے بارے میں بہتر کے باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے نبی تھے, ہم ان سے عشق کرتے ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, اور دوسری قومیں بھی مثال کے طور پر سیاح اور راتگی بھی یہ بہتر کر کے حصہ لیتے ہیں. ہم تو امام حسین کے عاشق ہیں, ہم تو حضرت علی کے عاشق ہیں, ہم تو فلاں کے عاشق ہیں, ہم تو فلاں امام کے عاشق ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام انبیاء کو تمام اماموں کو ایک جگہ کھڑا ہو کر ہونے کا حکم دے گا اور یہ فرمائے گا کہ لوگوں اپنے اپنے اماموں کے ساتھ لگ جاؤ, اپنے اپنے اماموں کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے, آج کا جو عیسائی ہے جو حضرت عیسیٰ کو اپنا نبی تصور کرتا ہے اور اسی بنیاد پر ہمیں جیسا کہتا ہے, صحیح, کیا آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ سے محبت کرنے کی وجہ سے, عیسیٰ کو ماننے کی وجہ سے, عیسیٰ کو اپنا رسول اور نبی تسلیم کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اللہ کے سامنے حضرت عیسیٰ کے بغل میں کھڑا ہونے کی وہ جرات کر سکتا ہے؟ وہ جرات کر سکتا ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام جنت میں جائیں گے تو کیا وہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ جنت میں جائے گا اپنے عشق کا دعویٰ کرنے والا؟ ہرگز نہیں, کوئی عیسائی جنت میں نہیں جائے گا حضرت عیسیٰ کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نبی آ چکا تھا اور فرض اس کا یہ تھا کہ اس نبی کو مانتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتا اور ان کی تعلیمات کو اپناتا, لیکن اس نے اس تعلیمات کو ٹھکرا کر کے حضرت عیسیٰ سے جھوٹا محبت کا دعویٰ کیا, جھوٹے طور پر اس نے وہ دعوے کیے. اس لیے حضرت عیسیٰ کے ساتھ عیسائی جنت میں حضرت امام حسین کئی سکتے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے, بے شک جائیں گے, وہ جنت ہی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق سید سباد اہل جنہ جنت کے نوجوانوں کے وہ سردار ہوں گے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. کیا آج جو رات بھی حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, آج جو سیاح حضرت حسین سے محبت اور حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا محبت کے دم بھرتے ہیں, ان کے غم میں ان کی شہادت کے غم میں سینے پیٹتے ہیں, ڈھول اور تاشے پیٹتے ہیں, ان کے قبروں کے ہڑپ جاتے ہیں, تاشے دلاتے ہیں, نماز دلاتے ہیں, جھومتے ہیں چوکوں اور چوراہوں اور گلیوں اور کوچوں میں رکھ کر کے ان کی پوجا کرتے ہیں, ان کے منتیں مانتے ہیں, ان کے اپنے دکھ اور سکھ بیان کرتے ہیں, ان کے سامنے دکھتے ہیں, ان سے تلاش کرتے ہیں, انہیں اللہ کا شریف ٹھہراتے ہیں. کیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت الفردوس کا کنڈا کھٹا کر کے اندر جائیں گے تو کیا کوئی بندے مولوی اس بات کو یقین رکھتا ہے کہ آج کا راز بھی اور سیدھا بھی جنت میں جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں جائے گا. تو دھرموں کے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ آدمی کتنی بھی محبت کا دعویٰ کرے, محبت کا دعویٰ اس کا اس وقت ثابت آئے گا جب وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی تعلیمات کے اوپر سراپا بن جائے گا, سراپا عمل بن جائے گا, تب جا کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر کے کھڑا ہوگا اور پیارے پیغمبر اس کو جنت میں لے جائیں گے. دعوے سے کچھ نہیں ہوتا. دعوے کرنے والے دنیا کے اندر بہت ہے. راجگی بھی دعویٰ کرتا, سیاح بھی دعویٰ کرتا, عیسائی بھی دعویٰ کرتا, یہودی بھی دعویٰ کرتا کہ ہم حضرت موسیٰ کے بعد جنت میں جائیں گے, ہر کس نہیں جائیں گے. معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری وجہ سے لوگ فتنوں میں ڈالے جائیں گے اور میرے ہی بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا, اور جب میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو نبی کی احادیث کا مخالف جو ہوگا, نبی کی سنتوں کو نہ کرنے والا جو ہوگا, نبی کے فرمودات پر عمل نہ کرنے والا ہوگا, اور اس میں الگ الگ اپنے امام بنا لیے ہوں گے, خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑا ہو سکتا, اللہ کے نبی کے ساتھ وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو حقیقی طور پر سچے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے ہاتھوں کے مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہوگا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق اور اس کی تپش اس کے دل کے اندر ہوگی, جبھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کو جا سکتا ہے. تو میرے دوستو یہ حدیث ہمارے لیے, یہاں میں نے آپ سے تھوڑی سی تھوڑے وقت کے لیے تھوڑا سا جو ہے غور کرنے کے لیے میں نے یہ بات آپ سے جو ہے ذہن میں ڈال دی کہ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے جنت ملے گی, نبی کریم کی پیروی نہ کرنے سے اور کسی اور غیر میں پیچھے یا بڑے بڑے سے لوگوں سے علماء مولوی کی پیروی کرنے سے جنت نہیں مل سکتی ہے. حقیقی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور مقتدع بن جاؤ گے تو قبر سے عذاب بھی تم سے آسان ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس شخص سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا ہم تو نہیں جانتے کہ وہ کیوں آئے تھے, کیا سبب تھا, ہمیں نہیں معلوم. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اس جنت کو دیکھ رہا ہے, اس کی ٹھنڈک اور اس کی سب سے دیکھا دادیوں کو دیکھ رہا ہے, اس کی آرائش اور اس کے جمال اور اس کے اندر رہنے والے حور اور غلمان کو دیکھ رہا ہے, اس کے اندر اس کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری اسی نافرمانیوں کی وجہ سے تیرے چہرے کو اس جنت سے پھیر دیا ہے اور دوسری طرف اس کو اشارہ کیا جائے گا ادھر دیکھ ادھر دیکھ گا, جہنم کی کھڑکی کھلی ہوگی, جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھاتا ہوا رہے گا. فرشتے کہیں گے آج کسی وجہ سے تیرا ٹھکانا اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم بنا دیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جہنم کے محفوظ رکھے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ عذاب قبر ہر ایک سے ہوگا, ہر ایک کے اوپر عذاب قبر ہوگا. یہ نہ کوئی سوچے کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں ہمارے اوپر عذاب قبر نہیں ہوگا, اور یہ بھی نہ کوئی سوچے کہ ہم مر جائیں کسی کے ذہن میں یہ صبح پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم مر گئے ہمیں کوئی دفن نہیں کیا, کوئی بھی میت دفنایا گیا ہو یا نہ دفنایا گیا ہو اس کو عذاب قبر ہوگا. اگر وہ عذاب کا مستحق ہے تو چاہے وہ سمندروں میں برف ہو گیا ہو, نہر میں ڈوب گیا ہو, چاہے انگار لگنے کی وجہ سے اس کا جت جل چکا ہو, راک ہو چکا ہو اور وہ ہواؤں کی نظر ہو چکا ہو, کہیں بھی ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جمع کر کے اپنا عذاب اسے ضرور دے گا اگر وہ عذاب کا مستحق ہو. صحیح بخاری کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جب وہ مرنے لگا اور اپنی زندگی سے وہ ناامید ہو گیا, اپنے اہل عیال کو جمع کیا اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں گا میرے مرنے کے بعد میں ڈھیر ساری لکڑیاں جمع کر کے اس کے اندر انگار لگانا اور میرے جسم کو اس آگ کے حوالے کر دینا, اور جب میرا جسم میرے گوشت جل کر کے راکھ ہو جائے, میری ہڈیاں مکمل طور پر جل جائیں تو ان کو پیس لینا, اس کو چکی میں پیس دینا اور پیسنے کے بعد میں اس کو محفوظ رکھنا کہ جب تیز ہوائیں چلیں تیز آگ ہی آئے تو میرے جسم کی اس راکھ کو ان ہواؤں کی نظر سمندر کے اندر کر دینا تاکہ مجھے اللہ رب العزت کو گرفت یا پکڑ نہ کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے فرعون سے اس کے اہل عیال نے ایسا ہی کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا, پانی کو حکم دیا, سب اللہ کے فرما بردار ہیں ایک اشارے سے منتظر تھوڑی ہی دیر نہ ہوئی تھی اس کا سارا ذرہ ایک جگہ جمع ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم بنا کے کھڑا کیا اور پوچھا کہ اے وہ شخص تم نے یہ عمل کیوں کیا, تم نے یہ ایسا کیوں کیا کہ اپنے جسم کو تم نے جلایا اور تم نے اپنے جسم کو ہواؤں کی نظر کروا دیا رات کو. اس نے کہا من خشیت الہ العالمین, تیرے خوف نے تیری خشیت نے تیرے ڈرنے نے مجھے اس بات پر عمل کرنے سے مجبور کیا کہ اپنے جسم کو جلوا کر کے راکھ بنوا کر کے اور ہواؤں کے حوالے کر دوں, مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مجھے اس طرح سے گرفت کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے ایسا میرے ڈر سے کیا, اس نے کہا ہاں اللہ میں بڑا گنہگار تھا, میں بڑا بدکار تھا, میں نے اپنی خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس جواب سے اتنا خوش ہوگا کہ اسے کہے گا کہ جا جنت کے اندر چلا. یہ بڑی اونچائی کا واقعہ ہے, موجودہ دور میں اس امت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کرنے کو حرام قرار دیا ہے. اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو اس طرح بلوایا تو وہ جہنم کے اندر جائے گا, جنت کے اندر نہیں جا سکتا, بھلے اس کی نیت خشیت الہی ہو, کیونکہ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر دے. اپنی مرنے کے بعد اپنے آپ کو آدمی کی نظر کر دے. تو اس حدیث سے ہمیں جس بات کا پتہ چلا کہ آدمی دفنایا گیا ہو یا نہ دفنایا گیا ہو, درندوں نے کھا لیا ہو یا اس کی لاشیں جو ہے ادھر ادھر بکھر گئی ہوں, جل گیا ہو کہیں بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ عذاب کا مستحق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب ضرور دے گا. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ جب آدمی قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو قبر کا جھٹکا بڑا شدید ہوتا ہے, قبر کا جھٹکا بڑا شدید ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک ایسے زمین قدر صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سعد کی موت ہوئی, جب سعد انتقال کر گئے تو کہتے ہیں لقد تحرک له العرش وسطحت له ابواب السماء وشهده سبعون الفا من الملائکہ ولقد ضمه ثم فرغ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سعد کی موت ہوئی تو ان کے موت کی وجہ سے عرش عظیم کے اندر حرکت پیدا ہو گئی. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وفات کی وجہ سے عرش عظیم دہل گیا اور دل گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تم کو معلوم ہے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے کے اندر شریک ہوئے, 70,000 فرشتے آسمان کے جنت سے ان کے جنازے میں شریک ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی جب ان کو قبر میں دفنایا گیا اور مٹی ڈال دی گئی تو قبر میں ان کو دبو تھا, اس کے باوجود بھی قبر میں ان کو دبو تھا اور پھر ان کو چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب یہ ہر شخص کے اوپر ہوگا, کسی کے اوپر زیادہ ہوگا, کسی کے اوپر کم ہوگا, مختلف اس کے اقسام ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ قبر کبھی کبھی جس طرح ایک سٹیک اور ایک محبت بھری ماں اس کی مانتا اپنے گم شدہ بچے کو پاتی ہے تو کتنے جھٹکے کے ساتھ اپنے سینے سے چنتا لیتی ہے. قبر اسی طرح سے ایک نیک مرد مومن کو جب اپنے اندر پاتی ہے تو اس کا چنتانا اسی جھٹکے کی مانند ہوتا ہے جس طرح ایک سٹیک ماں اپنے بچے کو جھٹکا دے کے اپنے سینے سے چنتا لیتی ہے. لیکن اگر وہ بدبودار شخص ہے, گنہگار اور بدکار ہے اور بغیر کسی پیدا کے وہ مر گیا ہے تو اللہ سے وہ قبر اسے کسی دشمن کی طرح دھکا دیتی ہے. اور روزانہ قبر یہ پکار پکار کر کے پوری دنیا کو یہ کہتی ہے, پوری دنیا کو یہ پکار پکار کے کہتی ہے انا بیت الغربا انا بیت الغربا. لوگوں یاد رکھو میں پردیسیوں کا گھر ہوں, میں پردیسیوں کا گھر ہوں. انا بیت الوحدا میں وحشتوں کا گھر ہوں, میں وحشت اور ہولناکیوں کا گھر ہوں. وہ انا بیت التراب اور بلڈنگوں رہنے والے لوگوں, اے بڑے بڑے مکانوں کے اوپر ناگ اور بڑے بڑی عمارتوں اور قصر اور قلعوں کے اوپر میں جو ہے فخر کرنے والے لوگوں, انا بیت التراب میں مٹی کا گھر ہوں. وانا بیت دودھ اور اے لوگوں اپنی جوانی پر اپنے حسن پر اپنے جو خوبصورتی کے اوپر ناگ کرنے والے اور دنیا کے اندر اکڑ کر کے چلنے والے, دنیا کے اندر کتنا کتاب پیدا کرنے والے, دنیا کے اندر نہایت کبر اور غرور اور گھمنڈ سے چلنے والے, روزانہ قسم قسم کے لباس بدلنے والے, روزانہ قسم قسم کے خوشبو اور روزانہ قسم قسم کے ایسے عشرت میں رہ پڑ کر کے اللہ کے حکام کو بھول جانے والے, انا بیت دودھ تم جن ہوٹلوں کو چونتے تھے, جن ہوٹلوں کی اور جن آنکھوں کی تعریف کرتے تھے, جس کے حسن جوانی کے اوپر تم مر مٹتے تھے, انا بیت دودھ آج وہ میرے گود میں آ کر کے کیڑوں مکوڑوں نے اس کے حالت کو کیا بنا رکھا ہے کہ اگر تم دیکھ لو تو تم نفرت کرنے لگو. انا بیت دودھ میں کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہوں. میرے دوستو مومن آدمی جب دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ اے مومن تجھے مبارکبادی ہو, تجھے اہلن و سہلن ہو, تجھے مرحبا ہو, آج تو میرے پاس آیا ہے, میں تجھے کچھ خبری سناتی ہوں. میرے پیٹ پر چلنے والے میں سے, میرے پشت پر چلنے والے میں سے میرے نزدیک تو بہت ہی محبوب آدمی تھا, آج تو میرے حوالے آیا ہے, میرے حوالے کیا گیا ہے, میرے پاس آیا ہے, تو آج تجھے میں اپنے احسان سے اور اپنی خیر برکت سے میں تجھے نواز دوں گی. قرآن سے قبر اس کے لیے تاحد نظام کشادہ ہو جاتی ہے اور قبر تاحد نظام کشادہ ہو کر کے سبزوں سے اور ہریالیوں سے اس کے لیے بھر جاتی ہے. لیکن اور اس کے بعد جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. لیکن اگر ایک ساتھی اور تاجر شخص قبر کے اندر جاتا ہے تو وہ قبر کہتی ہے کہ اے وہ گدار شخص, اے وہ میری پیٹھ پر چلنے والا شخص, دنیا کے اندر تو بڑا اچل سے چلتا تھا, تو بڑا گھمنڈ اور اپنی جوانی اور اپنے حسن کے اوپر ناز کرتے ہوئے چلتا تھا, آج میں تیرے ناز اور نخرے کو یہاں نکالتی ہوں, میں تو کیڑوں کا گھر ہوں, آج میں تجھے کیڑوں کے حوالے کر دوں گی. قرآن سے قبر اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی دائیں پتلی دائیں اور دائیں پتلی دائیں کی طرف چلی جاتی ہے, اور اس کے بعد اللہ کا عذاب اس کے اوپر شروع ہوتا ہے. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے جب اٹھائے جاتے ہیں, جب اپنے گھر کو اٹھا کر کے قبر کی طرف لے کے لینے والے لے کے چلتے ہیں, تو وہ مردہ ایک ایسی چیخ مارتا ہے جس چیخ کو انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق سنتی ہے. اور وہ چیخ یہ ہوتی ہے، ہائے میری بربادی، تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ہائے افسوس، میں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، مجھے تم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس چیخ کو ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسان اور جنات کے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر مجھے تمہیں کتنے میں کرنے کا ڈر نہ ہوتا اور مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دیں گے، تو خدا کی قسم میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب قبر دکھاتا. لیکن مجھے خوف ہے کہ اگر تم نے عذاب قبر دیکھ لیا تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے. اتنی میرے دوستو، اتنی سخت جو کتنے کی بات، اتنا سخت عذاب قبر اور قبر کے ہولناکیاں اور قبر کی وحشت اور قبر کی تاریخی. عزیز دوستو، ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. ہمیں اپنی موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، کہ دنیا کے لذات میں خود کر کے اپنی آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے. آئیے اور سنتے ہیں، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ نبی اور صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بے شمار روایتیں آئی ہوئی ہیں قبر کے تعلق سے. لیکن اور میں پڑھتا رہا مطالعہ کرتا رہا، لیکن مجھے صبح ہوتے رہے کسی حدیث میں ضعیف، کوئی حدیث کچھ، کوئی حدیث. اس لیے میں نے ان تمام ضعیف اور دیگر حدیثوں کو چھوڑتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں اس کی روشنی میں آپ کے سامنے عذاب قبر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ورنہ بیان کرنے والے تو بڑی لچھے دار اور بڑے ہی زور و شور سے الم گلم روایات بھی بیان کرتے تھے. مجھے ان روایات کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صحیح حدیثیں ہی ایک مومن آدمی کے دل کو لرزانے اور دنیا سے بے رغبت کرنے کے لیے بھٹک جاتی تھی. اگر آدمی کے اندر ایمان دیتے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کے جلوس میں بیٹھتے تھے اور ہر ایک سے سوال کرتے تھے کہ کیا آج کسی نے کوئی خواب دیکھا، ایک دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ آج رات میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، اور خوابوں کے تعلق سے ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں، نبیوں کا خواب اسی طرح ہوتا ہے جس طرح زندگی کے اندر کوئی واقعہ نہیں ہوتا ہے. نبیوں کا خواب بھی حق ہے، نبیوں کا خواب بھی حق ہوتا ہے، اور وہ بھی تعلیم الہی ہوا کرتی ہے اور وہی الہی ہوا کرتی ہے. اس لیے اس حدیث کو میں نے اس لیے آپ کو سمجھوں گی کہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ابھی یہ تو خواب ہے، خواب کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن انبیاء کے خواب کی بھی حقیقت کیا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی بشر کے خواب کے اوپر کوئی احکام شرعی نہیں مطلق ہوتے ہیں اور نہ کوئی دین کے حکم جاری ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کے خواب پر دین کے احکام جاری ہوتے ہیں، دین کے مسائل استعمال کیے جاتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اور وہ یہ دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور دو آدمی مجھے پکڑ کر کے بیت المقدس کی طرف لے کے چلے. جب میں گزر رہا تھا تو راستے میں مجھے ہم لوگوں کا گھر ایک شخص ہوا، وہ شخص زمین کے اوپر لیٹا ہوا تھا اور اس کے سرحانی ایک آدمی کھڑا ہو کر کے ایک بھاری پتھر لے کر کے اس کے سر کے اوپر اس پتھر کو مارتا تھا، اس کا سر کچلتا تھا اور اس کا سر اس کے مار کی وجہ سے چکنا چور ہو جاتا تھا. پھر وہ پتھر محنت کر کے بہت دور جاتا، وہ آدمی دوڑ کر کے وہ پتھر اٹھانے کے لیے واپس آتا تو دیکھتا کہ اس کا سر جس طرح پہلے تھا پھر صحیح طور پر ہو چکا ہے، پھر اس کے سر کے اوپر مارتا، پھر اس کا سر چکنا چور ہو جاتا، پتھر پھر اٹھانے کے لیے جاتا، واپس آتا، پھر اپنی حالت میں ہو جاتا. میں نے اور یہ عمل وہ کرتا رہا. میں نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھا کہ میرے ساتھیوں ذرا یہ بتلاؤ، یہ تو عجیب چیز ہے، یہ کون سا شخص ہے جس کے اوپر اس طرح کا عذاب ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے. تھوڑی دور آگے گیا، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی اپنے جدیوں کے بل زمین کے اوپر لیا ہوا ہے اور ایک آدمی کے ہاتھ میں آکڑا ہے لوہے کے سینے جیسا، جیسے سینے کے اندر جب کوئی سامان گر جاتا ہے تو آکڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو گھڑے وغیرہ نکالے جاتے ہیں لوٹے وغیرہ، اس طرح کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ شخص اس کے داہنے طرف سے دبڑے اب اسی آنکڑے میں پھنسا کے اور جدیوں تک چیرتا ہے. اس کے بعد میں پھر دوسرا جبڑا اس کے منہ میں ڈال کر کے اس آنکڑے پہ دوسرا جبڑا جدیوں تک چیرتا ہے. جب ایک چیر کے ختم ہوتا ہے تو دوسرا پھر اپنی اصلی حالت سے ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کو چیرتا ہے، پھر ادھر والا اپنی اصلی حالت سے ہو جاتا ہے. اس طرح اس کا عمل جاری رہا. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کون سا شخص ہے جس کے اوپر ایک عذاب ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے بڑھئے. تھوڑی دور اور آگے گیا، ہم نے دیکھا کہ ایک تنور ہے جس تنور کا سرا تنگ ہے، لیکن جب ہم نے اس کو جھانک کر کے دیکھا تو اس کے اندر ننگے بھنگے عورتیں اور مرد تھے جن کے نیچے سے شولے لپک رہے تھے اور وہ ان شولوں سے بچنے کے لیے اوپر کی طرف آتے، لیکن اوپر ان سے نکلنے کے لیے جگہ نہ ملتی. ان کے جسموں سے ایک بہت ہی بدبودار بوا بہت ہی بدبودار ری آ رہی تھی. پھر اس کے بعد میں جب وہ آج بھی جاتی پھر تنور کے نیچے جاتے لیکن پھر چولہا بھرکتا پھر وہ اوپر آتے. میں نے پوچھا اللہ کے بندے یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے. جب میں اور آگے آیا تو دیکھا خون کی ایک نہر بہ رہی ہے. اس نہر کے اندر ایک آدمی ڈبکیاں لگا رہا ہے خون کے نہر میں. پھر اور ایک آدمی اس نہر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے. وہ آدمی ڈبکیاں لگاتے لگاتے نہر کے کرانے آتا ہے اپنے منہ پہ پھیلا دیتا ہے. وہ پتھر لے کر کے وہ سب بیٹھا ہوا اس کے منہ میں ایک پتھر کھینچ کے مارتا ہے. پھر وہ خون کی نہروں میں ڈبکیاں لگتا ہوا رہتا ہے. جب بھی وہ کنارے آتا ہے وہ پتھر اس کے منہ میں مارتا ہے اور وہ اسی نہر میں پھر ڈبکیاں لگانے لگتا ہے. ہم نے کہا بندے خدا یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے اور آگے چلیے. ہم نے اور آگے قدم بڑھایا دیکھا کہ ایک نہایت ہی بدشکل آدمی نہایت ہی بدسورت آدمی ایک جگہ بیٹھ کر کے آگ سلگا رہا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ اتنا بدشکل آدمی. کہنے لگے ان دونوں نے کہا اور آگے بڑھئے. جب میں اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و خوبصورت درخت ہے. اس درخت کے ارد گرد بہت ہی حسین و جمیل بچے کھیل رہے ہیں اور ان کے درمیان ایک شخص نہایت ہی حسین و جمیل بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے اور آگے بڑھئے. میں اور آگے بڑھا آگے بڑھا میں نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی عالی شان محل نہایت ہی خوبصورت اور حسین محل میں کے اندر میں داخل ہوا. میں کہا یہ محل کس کے لیے ہے؟ کہا آگے بڑھئے. جب میں اور آگے بڑھا میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی. میں نے دیکھا کہ موتیوں اور ہیروں سے جڑا ہوا چمچماتا ہوا چمکتا ہوا ایک محل نہایت ہی شاندار میرے آنکھوں کے سامنے آیا. میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا محل ہے یہ آپ کا قصر ہے کہ جب آپ اس میں رہیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دو جب میں اپنے محل کو دیکھ لوں. کہنے لگے نہیں ابھی آپ کی زندگی باقی ہے ابھی آپ کی زندگی باقی ہے اپنی زندگی کو ختم کر کے جب آپ اس دنیا میں آئیں گے تو یہ آپ کا محل ہے آپ اس کے اندر رہیں گے. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن مجھے کم از کم ان لوگوں کے اسباب کو بتلاؤ وہ وجوہات کو بتلاؤ جن کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. ان دونوں نے کہا کہ ایک شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ جس کا سر وہ آدمی پتھروں سے کٹل رہا تھا اور پھر وہ پتھر میں اٹھتا تھا اٹھایا تھا پھر کٹلتا تھا وہ جو فرشتہ تھا جو اس کے سر کو کٹل رہا تھا وہ شخص تھا جس نے قرآن کو سیکھا تھا قرآن کی تعلیم کو سیکھا تھا اور اس کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا تھا اور وہ شخص تھا کہ اذان ہوتی تھی مگر وہ اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کے مسجد کے اندر نماز با جماعت پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتا تھا. یہ دو عمل کرنے والا شخص تھا جو قرآن کو سیکھا تھا اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا اور جس نے نماز کو سو کر کے ضائع کیا تھا اذان ہوتی تھی نماز نہیں کرتا تھا. اس کا حشر یہ ہو رہا ہے کہ اس کا سر پتھروں سے کٹلا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا دوسرا آدمی کون تھا؟ کہنے لگے جس آدمی کو آپ نے دیکھا کہ اس کے جبڑے ایک طرف سے کھینچے جا رہے ہیں اور ایک طرف سے وہ شخص تھا کہ دنیا کے اندر صبح سے شام تک وہ جھوٹ بولا کرتا تھا جس طرف جاتا تھا جھوٹ سے آگ لگاتا ہوا جاتا تھا اس کے جھوٹ سے آسمان اور زمین لردہ کرتے تھے ایسا بھیانک جھوٹ وہ بولا کرتا تھا. اس کا حشر یہ ہو رہا ہے کہ اس کے جبڑے گدیوں تک کھینچے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا وہ کون لوگ تھے جو تنگی کے اندر جل رہے تھے؟ اللہ کے حبیب ان دونوں نے کہا بولے دانی مرد اور دانی قسم کی عورتیں تھیں جو ننگی تھی تنور کے اندر سولہ ان کو جلا رہے تھے. وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر جنا اور بکریوں کے اندر ملوث تھے. ان کا حق یہ تھا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا وہ چوتھے لوگ کون تھے؟ چوتھا شخص کون تھا جو آگ کے نہر میں تھا؟ کہنے لگا وہ شخص تھا جو دنیا کے اندر سود کھاتا تھا سود کھاتا تھا. اس کا حق یہ ہو رہا ہے کہ وہ جہن وہ اس آگ اس خون کے نہر کے اندر وہ گوتا لگا رہا ہے اور جب وہ کنارے آتا ہے سود کھانے کی وجہ سے وہ صرف اس کے منہ میں پتھر کھیلتا ہے اور اس طرح سے یہ عذاب ان کے اوپر مسلسل قیامت تک ہوتا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پانچواں آدمی کون تھا جو آگ سلگا رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ پانچواں آدمی جس کو آپ نے نہایت ہی بھیانک شکل میں دیکھا وہ داروغہ جہنم تھا جو جہنم کی آگ کو سلگا رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ چھٹا آدمی کون تھا جس کے ارد گرد بچے کھیل رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ارد گرد جو خوبصورت بچے تھے وہ بچے تھے جو اسلام کی فطرت پر بالغ ہونے سے پہلے بھی انتقال کر چکے ہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد کھیل رہے ہوں گے چاہے وہ کافر کے بچے ہوں اور چاہے وہ مسلمان کے بچے ہوں. اگر وہ شعور کا بچپن میں مر گئے ہیں بچے میں مر گئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد ان کو اپنے ارد گرد لے کر کے بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا وہ محل جو میں نے دیکھا تھا وہ کس کا تھا؟ انہوں نے کہا جو آپ نے پہلا محل دیکھا تھا وہ آج کی امت کے شہدا ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سروں کا نظرانہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہوگا اور میدان جہاد میں جا کر کے انہوں نے اپنے سر قلم کرائے تھے ان کے وہ محل ہیں جن کے اندر وہ رہیں گے. میرے دوستو یہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور بھی بڑی لمبی چوڑی حدیثیں آتی ہیں اس سلسلے میں لیکن میں آپ کو اسی حدیث سے آپ کو سمجھیے کہ وہ لوگ وہ لوگ جو اذان سن کر بھی نماز سے نہیں پڑھتے, قرآن کو سیکھ کر کے بھی قرآن سمان اور ان کے اور اللہ رب العزت کے فرمودات پر عمل نہیں کرتے, ان کا ٹھکانا کیا ہوگا, ان کا حشر کیا ہوگا؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ وہ عذاب نہیں ہے جو جہنم کے اندر دیا جائے گا, یہ وہ عذاب ہے جو حشر سے پہلے ہو رہا, یہ حشر سے پہلے والا عذاب ہے جس کے اندر قیامت تک وہ لوگ اس کے اندر رہیں گے. اور قبر کا عذاب نہایت ہی بھیانک اور نہایت ہی سخت ہوگا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے, حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب وہ کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ آپ کی داہنی مبارک آسوٹ تر ہو جاتی. ان کے جنت ہونے میں بھی کوئی شبہ ہے نہیں, مگر جنتی ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت کس طرح سے تھی کہ وہ قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر کے روتے تھے. اور آج ہم ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو, پھر قبروں کی زیارت کرو, اس لیے کہ وہ تمہیں موت یاد دلاتی ہیں. ایسی قبر ہمیاں پڑی ہیں, ایسی جگہوں پہ جاؤ جن کے قبر ٹوٹے ہوئے ہوں, بوسیدہ ہوں, جن کی ہڈیاں کھوپڑیاں اور جن کے کچروں کے کچرے باہر بکھر رہے ہیں, ایسی قبروں کے اوپر جاؤ جہاں دہشت اور جہاں تنہائی اور جہاں ہولناکی اور خوف دہشت محسوس ہوتی ہے, ان قبروں کی زیارت کرو تو تمہیں موت یاد آئے گی. اور آج لوگوں نے اسی حدیث کا ناجائز سہارا لے کر کے مزارات اولیاء کو پوجنا شروع کیا ہے, اور وہاں جا کر کے وہ موت یاد آتی ہے, وہاں موت یاد آتی ہے مزار اولیاء پر. ذرا مجھے بتلاؤ وہ عالی شان گنبد, وہ عالی شان چمکتے ہوئے محل, وہ عالی شان ریشمی چادریں, پھولوں کی خوشبوؤں, ایئر کنڈیشن اور قسم قسم کی لڑکیاں اوریاں طور پر, ڈھول اور تاشے, ناچ کے تھاپ پر اور ڈینس اور مجانے چاچا, نور مرتیاں, مٹھائیاں, ڈیگے کھانے, وہاں موت یاد آئے گی. ذرا بتاؤ, ذرا وہاں موت یاد آئے گی؟ وہاں دنیا یاد آ رہی ہے, دنیا کی رنگینی پھیلی ہوئی. ایسی قبر نہیں, قبر وہ جہاں وحشت اور تنہائی, اپنے باپ اور ماں اپنے باپ داداؤں کی قبرستان میں جاؤ جن کی قبریں سخت ہو چکی ہیں, جن کے قبروں کے اندر جھانک کر کے دیکھو گے تو تمہیں کچھ ہڈیاں نظر آئیں, بڑے بڑے شہنشاہوں اور تاجوں, بڑے بڑے تاجروں کے لاشیں بکھر چکی ہیں, ان کو کیڑوں نے کھا رکھا ہے, ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں, مٹی بن چکی ہیں. وہاں جا کر کے آپ کو موت یاد آئے گی, وہاں موت نہیں یاد آئے گی. تو قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ تمہیں وہاں موت یاد آئے گی, تم موت سے سوچو گے. اور عذاب قبر سے بچنے کے کچھ طریقے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیے ہیں, بتلائے ہیں ہم کو. آپ نے فرمایا کہ جب لوگ دفن کر کے لوگوں کو اپنے مردوں کو چلے جاتے ہیں تو اسے چاروں طرف سے اس کے اعمال صالحہ جو ہوتے ہیں, اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں اسے قبر سے محفوظ رکھتی ہیں. آج ہم اپنے مردوں کو قبر کی عذاب یا جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا کے اندر پتہ نہیں کیا کیا خرابات کرتے ہیں. اگر وہ بندہ خود ہی اعمال صالحہ کر کے مر جائے, خدا کی قسم ہے فرمانے رسول کے پیش نظر اس کی نیکیاں خود ہی کہ عذاب جہنم سے محفوظ رکھیں گی, عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عمومی آدمی مر جاتا ہے تو عذاب قبر کے اندر داخل ہوتی ہے, عذاب قبر کے اندر آتی ہے, اس کے سرحانے نماز کھڑی رہتی ہے, سرحانے کے راستے سے آتی ہے, اس کے سرحانے نماز اس کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے. عذاب قبر گھسنا چاہتی ہے, نماز اس کو پیچھے ہٹاتی ہے, پیچھے ہٹ, میں اس کا عمل صالح ہوں, کھڑی ہوں. یہ وہ شخص تھا جس نے ٹھنڈی کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں اور گرمی کے تپتے اور جھلکتے ہوئے دنوں میں بھی ہمارے نماز کو اس نے قائم دائم رکھا, ہم کو نہیں چھوڑا. دوستو یہ نماز ہے. اب اندر کی جب نماز ہوا قیامت کے دن, سب سے پہلے اس نماز کے بارے میں. آج ہم اسی کے اندر اس کے ضائع کرنے کے اندر ملک جتنے کتنے لوگ ہیں, یہ کنڈیشن چل رہا ہے مگر نماز اذان ہو رہی ہے, مسجد سے نہیں آتے. توبہ کرو اور نمازی بنو, ان مسجدوں کو آباد کرو میرے دوستو, جن مسجدوں کو آباد کرو خدا کی قسم پانچ وقت حاضری آپ کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا دے گی. پانچ وقت کی حاضری ہے اس لیے نمازی بنو, نماز اس کے سرحانے آ جاتی ہے, عذاب قبر اس کے داہنے طرف آتی ہے, لوگوں اس کے داہنے طرف آ کے کھڑا ہوتا ہے. نہیں تم اندر نہیں جا سکتی اس لیے کہ میں اس کا روزہ ہوں, جو اس نے 30 دن کے روزے رکھے ہیں میں اس کو محفوظ رکھوں گی. پھر اس کے دائیں طرف عذاب گھسنا چاہتی ہے, زکات آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, یہ اپنے مالوں کا زکات دیا کرتا تھا, صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا, میں تجھے اندر نہیں ڈالنے لگوں گی. پیتانے سے گھسنا چاہتی ہے, اس کے صدقہ و خیرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام, اس کے پیتانے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تجھے اندر نہیں جانے دیں گے, یہ صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا. تو یہ طریقے ہیں عذاب قبر سے بچنے کے, عذاب قبر سے نماز کو قائم کرو, روزہ رکھو, زکات دو اور صدقہ و خیرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو, یہ بھی عذاب قبر سے آپ کو محفوظ رکھیں گے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس حدیث کے اندر تھوڑی بڑی حدیث ہے لیکن پھر بھی دوسری روایتیں اس کے تعلق سے اور بھی آتی ہیں. پورے ملک میں سوار کر لگی تباہ جو ہے اس کی تلاوت کرنے سے بھی عذاب قبر جو ہے عذاب قبر سے آدمی محفوظ رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی تباہ سورہ تبارک کی جو ہے تلاوت کیا کرو, اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. اسی طرح سے قل ھو اللہ ہے, یہ بھی عذاب قبر سے آدمی کو محفوظ یہ سورت بھی رکھتی ہے. اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں شہاد شہید ہونا ہے, اللہ شہید سے بھی عذاب قبر نہیں ہو سکتا, شہید کبھی بھی عذاب قبر میں ملوث نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید شہید جب ہوتا ہے اس کا خون زمین پر گرتے ہی عذاب قبر سے اٹھا لی جاتی ہے, عذاب قبر سے وہ محسوس کر لیا جاتا ہے. اور میرے دوست کو آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا ہے, سارے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتے ہیں. تین چیزوں کے علاوہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم متقید ہوں ناس, ایسا علم ہو جس سے لوگ پیدا ہوئے, آپ نے کسی کو حافظ بنا دیا, آپ نے اپنی دولت سے کسی غریب بچے کو پڑھا دیا, اس کو عالم بنا دیا, اس کو حافظ بنا دیا, قرآن جب تک وہ پڑھتا رہے گا آپ مرنے کے بعد خدا آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. آپ نے غریبوں مسکینوں کی مدد کر دی, ان کو آپ نے کوئی کتاب چھپا دیا, آپ نے کوئی کتاب کے لیے کسی مدر سے یا کسی ادارے کے اندر دے دی کہ یہ کتاب ہماری طرف سے چھپا دو, جب تک لوگ اس علم سے حاصل کرتے رہیں گے تب تک آپ کی قبر میں آپ کا آپ کو اس کا سلام ملتا رہے گا. تو ایک علم ہے جس سے کہ لوگ بہت فائدہ اٹھاتے رہے. دوسرا صدقہ جاریہ ہے, غریبوں اور مسکینوں کے لیے آپ نے کوئی مدد کر دی, دیواؤں یا یتیموں کے لیے آپ نے جو ہے گھر بنوا دیے, ان کے جو ہے یتیموں کے لیے آپ نے کچھ کر دیا, باغ باغ بنوا دیا, اس باغ سے وہ کھاتے بھی کوئی مکان کرایہ پہ دے دیا, تو اس سے یقینوں مسکینوں کے خرچے چلے, یہ بھی آپ کے نام اعمال میں. یہ جو ہے قیامت کسی بھی تک جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, نل لگوا دیا, پانی لگوا دیا, سبھی لگوا دی, یہ صرف وہ محرم کی سبھی میں نہیں, یہ سبھی کا مطلب وہ محرم کی سبھی میں نہیں, آپ سمجھ رہے یہ بانی محمد محرم کے سبھی میں لگانے کی بات کری ہے, یہ محرم کی سبھی میں نہیں, یہ وہ سبھی ہے جو آپ نے اپنے نام اعمال کے لیے عام مسلمانوں کے لیے لگوائے ہوئے ہیں, وہ محرم کے تاجیے بھول پیٹ کے کر کے اور پینے والے کی سبھی میں نہیں ہوں گے. تو صدقہ جاریہ آپ نے کیا, یہ ہے. اور تیسرا ولدن صالح یدعو له, نیک اولاد, اولاد کی تربیت کرو اور اس طرح تربیت کرو کہ تمہارے مرنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں وہ سجدے میں رو کر کے تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں دے, تب سے تمہارے نام اعمال کے اندر بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا, اور اگر وہ بدکاریوں میں پھنسا تو اس کا گناہ بھی تمہارے سر پہ آئے گا. تو یہ طریقے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے. تیسرا یہ پیشاب, پیشاب کے چھینکے سے بچتے رہو, پیشاب کے چھینکے سے بھی عذاب جہنم عذاب قبر ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے اور بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا ہے, بلکہ ایک تو وہ ہے جو پیشاب کے چھینکوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا وہ ہے جو چگلیاں اور غریبت کھاتا کرتا تھا لوگوں کے درمیان. تو پیشاب کے چھینکوں سے بھی بچو, یہ نہیں کہ کہیں پہنچے روڈ کے اوپر, کہیں پہنچے کسی جگہ کی جب کھولی اور کھڑے ہو گئے اور پیشاب کر لیے اور اس کے بعد پینٹ کی جب چڑھا لی اور چلتے بنے. میرے دوستو سات کو صاحب میں مومن صاحب ایسے لوگوں کے اوپر بہت سخت عذاب ہوگا جو عذاب قبر سے نہیں بچ سکتے. غیبت اور چگلی کرنے سے بھی عذاب قبر جو ہوتا ہے, آدمی کو غیبت اور چگلی سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح میت کے اوپر رونے سے بھی میت والے کے اوپر عذاب ہوتا ہے. اپنی اولاد کی بیویوں کو یہ نصیحت کر دینا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کے اوپر نہ رونا, میرے اوپر نہیں رونا, ماتم نہیں کرنا, ہاتھ تینوں کے اوپر نہیں پیٹنا, اپنے دربان نہیں صاف کرنا, یہ تمام سب چیزیں عزت کو تکلیف پہنچاتی ہیں. تو دوستو یہ چند باتیں قضاء عذاب قبر اور اس کی جنت کی نعمتوں اور جنت کے ثواب کے تعلق سے میں نے آپ کو بتلائی ہیں. آپ اپنے گربانوں میں, ہم تمام سے اپنے گربانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ ہم اپنے نمازوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے آج صبح کی نماز پڑھی تھا جماعت؟ کیا آپ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے صبح کی نماز با جماعت نہیں پڑھی ہوگی؟ اور یہاں تک ایسے لوگ بھی ہوں گے, ایسے بدنصیب بھی ہوں گے جنہوں نے صبح کی نماز تک نہیں پڑھی ہوگی. ایسے بھی لوگ اس کے اندر صرف بنا دماغ کو حاضر ہوتے ہیں. یہ عذاب قبر سے ڈرو, اس وحشت اور تنہائی کے گھر سے ڈرو, اس کی اور مکروہ والے گھر سے ڈرو, کیونکہ نماز کو اگر ضائع کیے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ تمہیں ضائع کر دے گا. تو آپ سوچو اپنے اعمال میں روز آنا سوچو, اپنے گربان میں منہ ڈال کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے کہ کیا آپ نے صبح کی نماز پڑھی؟ کیا آپ نے پانچوں وقت کی نماز کی حفاظت کی؟ کیا آپ نے آج قرآن کریم کے تھوڑے بہت حصے پڑھے, ایک آیت دو آیت آدھی سورت پوری سورت آپ نے پڑھی؟ کیا آپ نے اپنی موت کو آج یاد کیا؟ کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت طلب کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑے مومن جب تین دفعہ اللہ رب العزت سے جنت مانگتا ہے تو جنت خود اس کے بارے میں سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کو مجھے دے دے. تو یہ چند باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے, عطا فرمانے والا الہ العالمین عذاب قبر سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ. الہ العالمین کے
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكثر منهم ولن يؤخر الله الحق إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين اللطيف ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين.
دوستو، بزرگو اور بھائیو،
اور احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہماری خیر و بھلائی کے لیے اس ذات مبارکہ مطہرہ مبارکہ کو مبعوث فرمایا جو ساری کائنات کے لیے رحمت اور ساری کائنات کے لیے حادی و رہنما بن کر کے تشریف لایا، جس کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے. سن ہجری کی 1414 ہجری ختم ہو کر کے ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز سن 1415 سے شروع کیا ہے، اور اس نئی ہجری کی ابتدا جمعۃ المبارکہ سے ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زندگی کے پچھلے دنوں سے بہتر سال اس سال کو ہمارے لیے بنائے اور ہمیں خیر و بھلائی، نیکی اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے سال امن و شانتی کا باعث بنائے. حضرات گرامی قدر، زندگی کا ایک سال جب گزرتا ہے تو گویا زندگی ایک سال پیچھے لوٹتی ہے. اگر کسی کی زندگی 60 سال ہے اور ایک سال اس 60 سال میں سے ختم ہو گئے تو گویا اس کی زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا اور اب بقیہ زندگی اس کی 69 سال کی زندگی باقی رہ گئی. ہمیں اس نئے سال کی ابتدا میں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے یہ سوچنا ہے اور یہ فکر کرنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے یہ ایام یا انہیں بدل دیجیے، یہ جو ایک سال گزارے ہیں، ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں، ہم اپنے دل سے یہ پوچھیں کہ اس ایک سال کی مدت میں بہت سارے حضرات اس مسجد میں تشریف بھی ایسے رکھتے ہوں گے جنہوں نے الحمدللہ ایک سال کی مدت میں ایک جمعہ بھی اس مسجد میں ضائع نہیں کیا ہوگا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت نے اس بات کی توفیق بخشی ہوگی
کہ وہ مختلف درسوں میں، مختلف اجتماعات میں، مختلف ہٹلوں میں بیٹھ کر کے دین اور اسلام کی بات کو سنتے اور سمجھتے بھی ہوں گے، دیوار کے پیٹ چھوڑ دیجیے ورنہ شیطان غالب آئے گا اور آپ کے اوپر نیت تاری ہوگی. اپنی درسوں میں شریک دیے بھی ہوئے ہوں گے اور بغیر کسی اجرے کرن کے وہ مسلسل درسوں میں شریک کیے ہوں گے اور دین اسلام کی باتیں انہوں نے دیکھ سنی اور پڑھی ہوئی ہیں. اس ایک سال کی مدت میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ سن 1414 جو ابھی کل ہم سے رخصت ہوا ہے، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے ایمان کے اندر کس قدر تبدیلی پیدا ہوئی ہے. آیا ہم ویسے ہی تو نہیں تھے جیسے کہ پہلے سے ہی، یا اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی بھی پیدا ہوئی؟ اگر کتاب سنت کی دیر میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ضرور تبدیلی، زندگی سے تبدیلی پیدا ہوئی ہے، تو یقیناً آپ خوش نصیب ہیں. آپ کے ایمان و عقیدے میں جو آپ پہلے ایمان و عقیدے پر کافر اور غلط ایمان و عقیدے پر تھے، اگر اس وقت آپ اپنے ایمان و عقیدے میں چینج محسوس کرتے ہیں، تطور اور ترقی محسوس کرتے ہیں اور پہلے ضرورت اور تاریخیوں کے سائے میں چل رہے ہیں، اور آج آپ اپنی زندگی میں اجالے اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے چل رہے ہیں، تو آپ یقیناً کچھ نصیب ہوں، یقیناً آپ کے اندر تبدیلی ہوگی. اگر 1414 کے اندر کوئی انسان بے نمازی نہیں تھا لیکن یہ آخری دنیا میں نمازی بن گیا ہے، تو یقیناً وہ کچھ نصیب اور کچھ وقت انسان ہے. میرے دوست، یہ ایام جو بدلتے ہیں، یہ دن جو گزرتے ہیں، یہ ہم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کا مطالبہ، اپنے نفس کا محاسبہ کر، اپنے نفس کے دوست اپنے دل کو اس کے اندر غور کر، تیرے اندر تیری، تیرا نفس، تیری جان، تیری روح جس قدر اللہ رحمہ اللہ تعالی کی تابے دار اور فرما بردار ہوئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کسی اللہ کی تابے داری اور نہ کسی غلامی کوشش کر کے تو اپنے نفس کا غلام بن چکا ہے، اپنے ضمیر کا غلام بن چکا ہے، اپنے سنسار کا غلام بن چکا ہے. اور یقین جانیے، دو بندہ اللہ کی تابے داری کو چھوڑ کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری کو چھوڑ کر، اپنے سنسار کا، اپنی ضمیر، اپنی نفس کا بندہ اور غلام بن جاتا ہے. ایسے سب کے بارے میں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کا بہترین ہے، دنیا کا بہترین جو پوچھ سکتا. میرے دوستو، یہ سال جو ہم کو گزرا ہے، ہم اس کے اندر سوچیں کہ ہمارے اندر کس قدر تبدیلی ہوئی ہے. ورنہ زندگی کی ایک ایک گھڑیاں جو ہم سے گزرتی ہیں، زندگی کے ایک ایک لمحات جو ہم سے گزرتے ہیں، یہ پھر واپس آنے والے نہیں ہیں. میں نے قرآن کریم کی جنایات کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے اور جنایات کو کہا ہے، اس کے اندر اللہ رحمۃ اللہ صحیح ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے میرے بندے، تم نے دنیا کے یہ مال و متاع، دنیا کی یہ رنگینیاں، جتنی یہ زندگی، یہ تمہارے اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. ومن یتعل ذلک فاولئک کا فلو خاسرون. اور جس شخص کو دنیا نے غفلت میں ڈال رکھا ہو، جس شخص کو اس کے مال و متاع نے اللہ کے غفلت میں ڈال رکھا ہو، جس شخص کو آل اولاد نے اور دنیا کے ایسے میں اللہ کی یاد کے غفلت میں ڈال رکھا ہو، وہ یاد رکھے یہی سولہ کا ہمیں خاتون، وہی خطارہ اور گھاٹے میں لوگ ہیں، وہی لوگ خطارے اور گھاٹے میں ہیں. جان کی پوری مارے رکھنا سے مل کر لیں گے اتنی آمدت مل موت. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے، ہم نے تمہیں تمہاری زندگی میں جتنا کچھ بھی دیا ہے، تمہارے نصیب میں جتنا کچھ بھی لکھا ہے اور وہ تمہاری ملکیت میں ہے، اپنی اس ملکیت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مل کر لیں گے اتنی آمدت مل موت. تمہارے اوپر موت آنے سے پہلے، تمہارے اوپر موت آتے ہوئے، گھر گھرے کا وقت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، اس میں سے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں کی سبیل اللہ خرچ کر دیا کرو. یاد رکھو، وہ بھی دبائے گا تمہارے گھر گھرے کا وقت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی عجیب بات فرمائی ہے، جب وہ دبائے گا فیقول رب اللہ خرچ دینا الى اجل قریب. پھر وہ انسان جب گھر گھرے کے حالت میں ہوتا ہے، جب نزا کی شدت میں مبتلا ہوتا ہے، تو رب سے کہتا ہے اے میرے رب، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے تو تھوڑی سی مہلت دے دو. یہ بات اس کی زبان سے مسلط نکلتی ہے جب وہ اپنے سامنے بربتی زندگی کے حالات کو دیکھتا ہے، جب اپنے سامنے ملائکہ اور فرشتوں کے پتوں کو دیکھنے لگتا ہے، جب اس کے سامنے دنیا فریاد کرتا ہے یہ امام تھوڑی سی محنت دے دیتا ہے تھوڑی سی محنت دے دیتا ہے تو ہم چلے اچھا پتا سب تک لاپ من الصالحین تو انہیں جو مجھے دیا تھا میں اس میں سے سب کا خیرات کر لیتا واقع من الصالحین دنیا کے اندر بھاگت کے اندر ڈوبا ہوا تھا لیکن کی تھوڑی سی محنت دے دو میں ایک بخت بن جاؤں گا میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا رب کہتا ہے پرور دیدار کہے گا ولن یغفر اللہ لکم اور اللہ رب العزت کسی سے بھی جب اس کا وقت قریب آ جائے گا اس کی موت کی گھڑی آ جائے گی ولن یغفر اللہ اس کو کبھی بھی موخر نہیں کر سکتا ہے سیدھا جائے اجل ہوا اس کی موت جب آ جائے گی تو اللہ رب العزت اس کو موخر اس کو سر بھی محنت نہیں دے گا اللہ کبھی بھی بنا کا معلوم اور اے انسان کی جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کو اس کی خبر ہے اللہ نے اس طرح چیزوں کو جانتا ہے اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے کسی بھی نفس کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا تم اپنے اعمال کا ایک ایک ذرے کا بدلہ رب کائنات کی بارگاہ میں وصول کر لو گے اچھا ہوگا تو اچھائی کی شکل میں اور برا ہوگا تو برائی کی شکل میں کمن جگہ انار رب کہتا ہے پھر اس کو جہنم سے آزادی مل گئی پھر جہنم سے چھٹکارا مل گیا بہت سلے جنت اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا سب کہا گا کہ وہ کامیاب ہو گیا وہ کامیاب کامیاب ہو گیا جمل حیات دنیا الا متاع الغرور اور انسان کی سوچ دنیا کی یہ زندگی یہ دنیا مکمل طور پر ایک دھوکا ہے ایک فریب ہے موت سے کس پر رشتے داری ہے موت سے کس پر رشتے داری ہے آج ان کی تو چل ہماری باری ہے آج ان کی تو چل ہماری باری ہے میرے دوست اور بزرگوں دنیا کی یہ زندگی چاہے جتنی بھی طویل ہو چاہے جتنی بھی دراز ہو چاہے جتنی بھی لمبی ہو چاہے جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے بہرحال یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور آدمی کا مالے متا چاہے جس طرح بھی ہو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہو بڑے بڑے بینک بیلنس کے مالک ہو بڑے بڑے موٹر اور گاڑیوں اور جہازوں کا مالک ہو بڑی بڑی حکومتوں اور سلطنتوں کا مالک ہو ایک دن آئے گا ایک دن آئے گا ان تمام سب چیزوں سے دست بردار ہو کر کے اور یا تو اس کی موت اس مٹی کے اوپر آئے گی یا تو اس کی موت ریشم کے گدوں کے اوپر آئے گی چاہے وہ مٹی کے تختے چاہے وہ مٹی کی زمین سے چاہے وہ زمین کے اوپر مرے یا تختوں کے اوپر مرے تو اسی مٹی کے نیچے ہوگا یہ تمام سب چیزیں اس کی ختم ہو جائیں گی اور تمام سب چیزیں اس کی ایک دن چھوٹنے والی ہیں اسی پر بھی اس دنیا میں موت سے چھٹکارا نہیں ہے چاہے وہ قلعے میں رہنے والا ہو یا جھوپڑی میں رہنے والا ہو چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو چاہے وہ کلاس ہو یا مالدار ہو چاہے وہ بھکاری ہو یا بادشاہ ہو چاہے وہ کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر رہتا ہو موت اپنے مقررہ وقت پر ضرور آئے گی اور دنیا کی ہر چیز میں دنیا کی ہر چیز سے وہ ہاتھ دھل کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کو حساب دینے کے لیے حاضر ہونا پڑے گا یاد رکھو دنیا کی ہر چیز میں اختلاف آپ پاؤ گے اس دنیا کی ہر چیز میں آپ کو اختلاف ملے گا اور لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن موت ایک ایسی چیز ہے موت ایک ایسی شہ ہے جس میں دنیا کے کسی فرد کو اختلاف نہیں ہو سکتا ہے موت کے اندر کسی کو اختلاف نہیں ہے اینما تکون یدرک کو الموت ولو کنتم فی بروج مسیدہ اگر تم عیسا یا سونے کے ٹکڑوں کے اندر چندے بھی بیٹھے رہو تم محل اور قلعے کے اندر اپنی گرد دیواریں چھپا کر کے بیٹھے رہو چاروں طرف سے قلعہ بند ہو جاؤ اگر تمہارا وقت آ گیا ہے تو موت تمہیں وہاں جا کر کے پکڑ لے گی اینما یدرک کو الموت جہاں کہیں بھی ہوگے رب فرماتا ہے ولو کنتم فی بروج مسیدہ تم بچے ہوئے قلعوں کے اندر بھی بند رکھو وہاں بھی موت تمہیں جا کر کے حیا لے گی اور تمہیں پکڑ لے گی دوستوں اور بھائیوں یہ دنیا یہ فانی ہے